روشن وہ ستارہ ہے غدیر، تھام کر بازوئے حیدر مصطفیٰ بتلا گئے، یہ کیا سارے رسولوں کا سہارا ہے غدیر۔ پھر گیا رخ دشمنان مذہب اسلام کا، پھر گیا رخ دشمنان مذہب اسلام کا، کفر کے رخسار پر حق کا تماچا ہے غدیر۔
سامعین، اس تاریخی واقعے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 110 اصحاب نے نقل کیا ہے۔ البتہ اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد میں سے صرف انہی اصحاب نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل سنت کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں صرف انہی 110 افراد کا ذکر ملتا ہے۔ شیعہ علماء نے بھی اس تاریخی واقعے کے بارے میں بہت سی اہم کتابیں لکھی ہیں اور اہل سنت کی مشہور کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ ان میں سے جامع ترین کتاب الغدیر ہے، جو عالم اسلام کے مشہور مؤلف مرحوم علامہ امینی کے قلم کا شاہکار ہے۔ یہاں پر سب سے اہم مسئلہ مولا کے معنی کی تفسیر ہے، جو کہ وضاحت میں عدم توجہ اور لاپرواہی کا نشانہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس حدیث کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے اس حدیث کی سند کے قطعی ہونے میں کوئی شک و تردید باقی نہیں رہ جاتی۔ لہٰذا بہانے تراشنے والے افراد اس حدیث کے معنی و مفہوم میں شک و تردید پیدا کرنے میں لگ گئے، خاص طور پر لفظ مولا کے معنی میں، مگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔
سامن، قرآن میں بہت سی آیات میں لفظ مولا سرپرستی اور اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ مولا 18 آیات میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے 10 مقامات پر یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی مولائیت اس کی سرپرستی اور اولویت کے معنی میں ہے۔ لفظ مولا بہت کم مقامات پر دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس بنیاد پر مولا کے معنی میں پہلے درجے میں اولا ہونے میں کوئی شک و تردید نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث غدیر میں بھی لفظ مولا اولویت اور سرپرستی کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے ساتھ بہت سے ایسے قرائن و شواہد ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد اولویت اور سرپرستی ہی ہے، جس کے بارے میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ عید غدیر کو جو خداوند عالم کی سب سے بڑی عید ہے اور جسے عید اللہ اکبر بھی کہا گیا ہے، آل محمد علیہ السلام کے لیے عظیم ترین عیدوں میں سے ایک عید ہے اور اسے عید ولایت بھی کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے ہر پیغمبر کے لیے اس دن کو عید قرار دیتے ہوئے محترم بنایا ہے۔ آسمان میں اس کا نام روز عید عہد موعود اور زمین میں روز میثاق ماخوذ اور جمع مشہود قرار پایا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ غدیر کے دن کو عید سمجھیں، اور ہر پیغمبر نے اپنے وصی کو وصیت کی کہ اس دن کو عید قرار دیں۔ یہ نہایت ہی بابرکت دن ہے اور شیعیان حیدر کرار کے اعمال کی قبولیت اور ان کے غموں کے دور ہونے کا دن ہے۔
سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ غدیر کی اہمیت کو امام علی علیہ السلام کے وجود میں قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غدیر نے علی علیہ السلام کو اہمیت نہیں دی، بلکہ علی علیہ السلام کی وجہ سے غدیر کو اہمیت ملی۔ غدیر کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ عید غدیر تمام زمانوں میں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا جو روش امام علی علیہ السلام نے اختیار کی، وہی روش تمام اقوام کو اختیار کرنی چاہیے۔ اسلامی عیدوں میں محفلیں منانا، جشن منانا اچھا عمل ہے، لیکن اس سے اچھا عمل یہ ہے کہ ہم اس عید کی اہمیت کے بارے میں سوچیں۔ عید غدیر کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس چراغ جلائے جائیں، شمعیں جلائی جائیں، قصیدہ خوانی کی جائے، مدح و ثنا کی جائے۔ یہ سب امور اپنی جگہ اچھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح پیروی کریں۔ ہمیں سکھایا جائے کہ غدیر اس زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ غدیر ہر زمانے میں ہونی چاہیے۔ نیز جو روش حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت کے لیے انتخاب کی تھی، وہی روش ہم اور تمام اقوام بھی انتخاب کریں۔ غدیر نے اسلامی حکومت کا نمونہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ روز عید غدیر ایسا دن ہے جس دن رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت کی ذمہ داری معین کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر تک اسلامی حکومت کا نمونہ معین کیا ہے کہ اسلامی حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو تمام پہلوؤں میں نمونہ عمل ہو۔
ابن ابی نصر بزنتی نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، اے ابن ابی نصر، تم جہاں کہیں بھی ہو روز غدیر نجف اشرف پہنچو اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرو، کہ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت اور ہر مسلم مرد اور ہر مسلمہ عورت کے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ پورے ماہ رمضان اور شبہائے قدر اور عید الفطر میں جتنے انسان جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اس ایک دن میں ان سے دو چندہ افراد کو جہنم سے آزاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن اپنے حاجت مند مومن بھائی کو 1 درہم بطور صدقہ دینا دوسرے دنوں میں 1000 درہم دینے کے برابر ہے۔ بس عید غدیر کے دن اپنے برادر مومن کے ساتھ احسان و نیکی کرو اور اپنے مومن بھائی اور مومنہ بہن کو شاد کرو۔ خدا کی قسم، اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا علم ہوتا اور وہ اس کا لحاظ رکھتے تو اس روز ملائکہ ان سے 10 مرتبہ مصافحہ کیا کرتے۔ مختصر یہ کہ اس دن کی تعظیم کرنا لازم ہے اور اس دن کے لیے چند اعمال ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامعین، اس دن خدا کی حمد و شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں کائنات کی سب سے عظیم نعمت یعنی ولایت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متوثق کیا۔ اس دن کا روزہ رکھنا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یوم غدیر کا روزہ مدت دنیا کے روزوں 100 حج اور 100 عمرے کے برابر ہے۔ اس دن غسل کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ اس روز جہاں کہیں بھی ہوں خود کو روزہ امیر المومنین علیہ السلام پر پہنچائیں اور آپ کی زیارت کریں۔ اس دن کے لیے حضرت کی 3 مخصوص زیارتیں ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور زیارت امین اللہ ہے جو دور اور نزدیک سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دن کی مخصوص نمازیں اور دعائیں ندبہ پڑھنا وارد ہوا ہے۔ اس دن جب برادر مومن سے ملاقات کرے تو اسے عید غدیر کی مبارکباد اس طرح پیش کرے۔
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام۔ اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت و امامت کو ماننے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ عید غدیر کے دن اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، خوش و خرم ہو، مومنین کو راضی و خوش کرے، ان کے قصور اور غلطیوں کو معاف کرے، ان کی حاجات پوری کرے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے، اہل و عیال کے لیے عمدہ کھانے کا انتظام کرے، مومنین کی ضیافت کرے اور ان کا روزہ افطار کرائے، مومنین سے مصافحہ کرے، برادران ایمانی سے خوش خوش ملے اور ان کو تحائف دے۔ اس دن کی عظیم نعمت یعنی ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر خدا کا شکر بجا لائے، کثرت سے صلوات پڑھے اور اس دن خدا کی عبادت کرے، کہ ان تمام امور میں سے ہر ایک کی بڑی فضیلت ہے۔
سامعین، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غلبہ حاصل ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع ابن نون علیہ السلام کو وصی بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضرت شمعون علیہ السلام کو ولایت و وصایت ملی، حضرت سلیمان نے آصف ابن برخیہ کی وزارت و نیابت پر لوگوں کو گواہ بنایا، اور اسی دن حضرت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں اخوت قائم کی۔ پس غدیر کے دن مومنین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھیں اور آپس میں بھائی چارہ قائم کریں۔
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی
ہیں۔ ایسا رشتہ ٹوٹے گا کبھی،
ایسا رشتہ ہے ہمارا جو نہ ٹوٹے گا کبھی،
ساتھ ہے ایسا ہمارا جو نہ چھوٹے گا کبھی،
ساتھ ہے ایسا ہمارا جو نہ چھوٹے گا کبھی،
کیونکہ خون کے رشتے سے بڑھ کر رشتہ اسلام ہے، مسلم سبھی قرآن کا پیغام ہے،
ایک ہے مسلم سبھی قرآن کا پیغام ہے،
ایک اللہ کے ہیں بندے ایک نبی کے امتی،
ایک اللہ کے ہیں بندے ایک نبی کے امتی،
ہم جدا نہ ہو سکیں گے جانتے ہیں یہ سبھی،
ہم جدا نہ
اشعار سے اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، مے عشق کے خم لنڈھائے گئے ہیں، مے عشق کے خم لنڈھائے گئے ہیں، بہاروں کے نغمے سنائے گئے ہیں، علی کی ولایت کا اعلان کر کے شفاعت کے موتی لٹائے گئے ہیں، کجاووں کے منبر پہ صحرائے خم میں، کجاووں کے منبر پہ صحرائے خم میں دو عالم کے دولہا سجائے گئے ہیں، ردائے ہدایت علی کو اڑھا کر، ردائے ہدایت علی کو اڑھا کر حقیقت کے پردے اٹھائے گئے ہیں، علی کی حکومت کی حد ہے وہاں تک، علی کی حکومت کی حد ہے وہاں تک جہاں تک خدائی کے سائے گئے ہیں، وہ میدان عشق علی کا ہے میدان، وہ میدان عشق علی کا ہے میدان، جہاں خون کے دریا بہائے گئے ہیں، ولایت حقیقت میں وہ امتحان ہے کہ جس سے بشر آزمائے گئے ہیں، فقط کربلا اور خم ہیں جہاں پر، فقط کربلا اور خم ہیں جہاں پر محبت کے قرضے چکائے گئے ہیں۔
سامعین، اس دعا کے ساتھ کہ محبت و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سائے میں مولا کے شہدائیوں کے دل علی اور اولاد علی کی محبت سے ہمیشہ سرشار رہیں۔ پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
قلندر مست، قلندر
مسربی
وہ
عشق کی شہنشاہی وہ نغمہ قلندری لگا کے نعرہ حیدری علی 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 علی
سامین، ابھی آپ عید غدیر کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ سب کی خدمت میں عید غدیر کی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ مولائے متقیان، جن کی ولایت و امامت کا دن ہے، تاج پوشی کا دن ہے، مولا بننے کا دن ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ آپ کی پوری زندگی انتصار رسالت اور تبلیغ و قیام عدالت کی جد و جہد سے عبارت ہے۔ چاہے وہ ہجرت کا پرخطر موقع ہو یا بدر و احد و خندق و حنین کا میدان کارزار، آپ نے ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت، آپ کی وفاداری، آپ کا جذبہ ایثار اور حق کے لیے ہجرت اور جہاد، یہ وہ صفتیں تھیں جنہوں نے آپ کو اللہ اس کے رسول کا محبوب بنا دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام جس طرح عدل و شجاعت میں بے مثال تھے، اسی طرح علم و حکمت میں بھی آپ بے نظیر تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی علمی فضیلت، آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور آپ کے تقویٰ اور تفقہ کو تمام صحابہ نے تسلیم کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا پہلا عقد پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی سیدنا سائل العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سن 2 ہجری میں ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب السلام نے حیات دنیاوی کے 63 سال گزار کر 21 رمضان کو شہادت پائی۔ آپ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام پیغمبر خدا کے جانشین وصی اور خلیفہ ہیں۔ آپ کی علمی فضیلت، آپ کی اخلاقی عظمت اور آپ کی منقبت میں متعدد حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ کی ولایت کی سند میں قرآن کریم کی متعدد آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی، حکم نجوا پر عمل، سورہ برات کی تبلیغ آپ کا امتیاز خصوصی ہے۔ آپ نفس رسول ہیں، اس لیے آپ رسول کے تمام کمالات کا آئینہ ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اگلے مرحلے میں ہمارا پروگرام منارے نور۔
منارے نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارے نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہم گزشتہ پروگراموں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور 2 ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کی تھی۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ چند پروگراموں میں جہاں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شہداء، مجاہدین اور ایرانی عوام سے محبت اور قربت کا ذکر کیا تھا، وہاں سیاسی اور دینی مسائل میں امام خمینی کے نظریات کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ سامعین، اس کے علاوہ ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل خانہ سے کس طرح پیش آتے تھے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ایک اسلامی حکومت کا کیا تصور ہے، اور اس میں حکومت کے سربراہ کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں زعامت اور راہبری کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سرچشمہ براہ راست حکومت اسلامی کے انداز اور طبیعت اور روش سے مرتبط ہو۔ عقل و تدبیر جیسی عام شرائط کے علاوہ 2 بنیادی شرطیں ہیں جو رہبر اور قائد میں ضرور ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلی شرط قانون کے بارے میں علم و آگہی کا ہونا، اور دوسرا عدل و انصاف کا حامل ہونا۔ اسلام کی حکومت چونکہ قانون کی حکومت ہے، لہذا راہبر اور زعیم اور حاکم کے لیے قانون کے بارے میں علم و آگہی ضروری ہے۔ جیسا کہ روایات میں بھی وارد ہوا ہے، صرف رہبر و حاکم کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام اور مقام پر فائز ہوں اس کے بارے میں علم و آگہی رکھتے ہوں۔ البتہ حاکم اور رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمی میدان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام اپنی امامت کے لیے اسی مطلب کو استدلال کے طور پر پیش کرتے تھے کہ امام کو دوسروں سے افضل ہونا چاہیے۔ علماء نے دوسرے مکاتب پر جو اعتراضات وارد کی ہیں وہ بھی اسی امر سے متعلق ہیں کہ جب فلاں حکم کے بارے میں اسلامی حکومت کے سربراہ سے معلوم کیا گیا تو حکمران اس کا جواب نہ دے سکے، پس وہ امامت اور خلافت کے لائق و سزاوار نہیں ہے، یا فلاں کام کو اسلامی احکام کے خلاف انجام دیا، لہذا ایسا شخص جو اسلام کی تعلیمات سے مکمل آگاہ نہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ امامت، خلافت اور رہبری کے لائق بھی نہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نظریات کی روشنی میں جو رہبریت سے متعلق ہے اور جو چیز قیادت سے مربوط ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے بارے میں بحث اور گفتگو ہوتی رہی ہے اور مسلمانوں کے درمیان بھی مسلمہ امر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اول حاکم اور حکومت کے اسلامی سربراہ کو اسلام کے احکام کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، یعنی اسے اسلامی قانون کا ماہر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اسے عادل ہونا چاہیے اور عقیدتی، اعتقادی اور اخلاقی کمال کا بھی حامل ہونا چاہیے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اسلام کی حکومت قانون کی حکومت ہے، نہ اس میں جاہ طلبی، نہ خود غرضی اور نہ ہی فرد یا اشخاص کی عوام پر حکومت کی کوئی گنجائش ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی روشنی میں جو رہبر اور حاکم قانونی مطالب سے آگاہ نہ ہو، وہ حکومت کے لائق و سزاوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ تقلید کرے گا تو اس سے حکومت کی طاقت و قدرت مزمل اور کمزور ہو جائے گی، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو اسلام کے قانون کا حاکم اور مجری نہیں بن سکتا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ الفقہا ہو حکام و السلاطین، یعنی فقہا سلاطین پر حاکم ہیں۔ سلاطین اگر اسلام کے تابع ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقہا کی اطاعت اور پیروی کریں اور اسلامی قوانین اور احکام کو فقہا سے معلوم کر کے جاری کریں۔ اس صورت میں حقیقی حکام وہی فقہا ہیں، لہذا ضروری ہے کہ حاکمیت سرکاری طور پر فقہا کے ہاتھ میں رہے، نہ کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو نادانی اور جہالت کی بنا پر فقہا کی پیروی کرنے پر مجبور ہیں۔ سامعین، رہبر اور حاکم کو اخلاقی حوالے سے اور عقیدتی بنیاد پر کس سطح پر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نظریات میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رہبر اور حاکم کو اخلاقی اقدار اور اعتقادی کمال کا حامل اور عادل ہونا چاہیے۔ جو شخص حدود الہی یعنی اسلامی سزاؤں کو جاری کرے گا اور بیت المال میں دخل اور تصرف کرنے جیسے امور کو سنبھالے گا، وہ حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے گا اور خداوند عالم اس کو اپنے بندوں پر حکومت کا اختیار بخشے گا، پس اس کو گناہگار اور بد کردار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی روشنی میں آیہ کریمہ میں ارشاد خداوندی ہے، خداوند عالم ظالم اور گناہگار کو ایسا حق اور اختیار عطا نہیں کرتا۔ حاکم اگر عادل نہیں ہوگا تو اس صورت میں وہ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے، مالیات وصول کرنے اور ان کو صحیح طریقے سے مصرف کرنے اور قانون کو صحیح طور پر اجرا کرنے میں عدل و انصاف کا لحاظ نہیں رکھے گا، اور ممکن ہے وہ اپنے خاندان والوں، قریبی ساتھیوں اور دوستوں کو معاشرے پر مسلط کر دے یا اقربا پروری کا شکار ہو جائے اور مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے مصرف کرنے میں مشغول ہو جائے۔ سامعین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور ہم اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی پیش کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایرانی ایئر ڈیفنس کے ذریعے سہونی فوج کا ایک اور F-35 طیارہ تباہ. تل ابیب میں ایرانی میزائل سے ہتھیاروں کا ڈپو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل. سہونی ٹھکانوں پر ایران کا جوابی حملہ بدستور جاری. تل ابیب سمیت مقبوضہ علاقوں میں تباہی و ویرانی. ایران میں جشن. امریکی حمایت سے سہونی جارحیت کے دوران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی جواز نہیں ہے. یورپی یونین کو ایرانی وزیر خارجہ کا واضح جواب. ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ہم ایرانی مفادات کا تحفظ کریں گے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف. اور ایران پر سہونی حکومت کے حملوں کی روسی صدر پوتین کی جانب سے مذمت. صدر پزشکیان سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ مار گرایا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے آج ہفتے کو اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ مار گرایا. اس طرح ایران پر اسرائیل کے جمعہ کی صبح سے ہونے والی جارحیت میں اب تک ایران نے اسرائیل کے کم سے کم 3 F-35 طیارے مار گرائے ہیں. اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے ایک بیان جاری کر کے بتایا تھا کہ فوج کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے جمعہ کو سہونی حکومت کے 2 F-35 جنگی طیاروں اور کئی ڈرون طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. ایران کی جانب سے اسرائیل کی جارحیت کا دندان شکن جواب دیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے جوابی میزائل حملوں سے تل ابیب میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا ڈپو اور ایٹمی ریسرچ سینٹر بھی انتہائی زوردار دھماکے سے خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے. میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ جمعہ کی رات اسرائیل پر ایران کے جوابی میزائل حملے میں تل ابیب میں ہتھیاروں کا ڈپو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے بعد ہونے والے دھماکے کو سہونی حکومت کی تاریخ کے سب سے بڑے اور شدید دھماکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ایران کے میزائل حملے میں تل ابیب میں ایٹمی ریسرچ سینٹر بھی تباہ ہو گیا. جمعہ کی رات ایران کے میزائل حملے کے بعد مقبوضہ فلسطین میں صورتحال اس قدر خراب تھی کہ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائیر لاپید نے لرزتے ہوئے اس رات کو ایک دشوار اور سخت رات سے تعبیر کیا. تل ابیب میں متعین امریکی سفیر مائک حکابی نے بھی سہونی حکومت کے خلاف ایرانی حملوں کو نہایت شدید قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل میں ایک سخت اور خوفناک رات گزری. حملوں کی شدت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امریکی سفیر نے کہا کہ یہ اسرائیل میں ایک انتہائی سخت اور خوفناک رات تھی. مجھے 5 مرتبہ اپنی رہائش گاہ سے نکل کر پناہ گاہ میں جانا پڑا. امریکی سفیر مائک حکابی کے اس بیان سے تل ابیب میں امریکی اور صہیونی حلقوں کے درمیان پائی جانے والی گہری تشویش اور عدم تحفظ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دوسری جانب تل ابیب کے جنوبی علاقے ریشون ریشون لیزیون کے میئر نے ایران کے میزائل حملوں میں ہونے والی وسیع تباہی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک نہایت دردناک صبح گزری۔ تل ابیب کے میئر کا کہنا تھا کہ میں نے بہت ویرانی اور تباہی دیکھی ہے، مگر اس طرح سے ہونے والی تباہی کا کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ مقبوضہ علاقوں سے موصول اطلاعات کے مطابق جمعے کی رات سے اب تک متعدد مراحل میں انجام پانے والے میزائل حملوں نے صہیونی شہروں، خاص طور پر تل ابیب میں شدید خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی ہے۔ اس سے پہلے رہبر انقلاب اسلامی نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت اپنی خبیثانہ جارحیت کے نتائج سے بچ نہیں سکے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات اپنے ایک اور ٹی وی پیغام میں ایرانی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ خبیث اور پست صہیونی حکومت نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے جس کے نتائج اس کو تباہ و لاچار کر دیں گے۔ آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ ایران کی عظیم قوم اطمینان رکھے کہ ایران کی مسلح افواج خود ان کی مدد و حمایت سے پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گی، غاصب حکومت کو سنگین اور کاری ضربیں لگائیں گی، اور یہ حکومت اتنی بڑی خباثت کر کے بچ کر نہیں نکل پائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس پیغام میں فوج کے کمانڈروں، سائنسدانوں اور عام شہریوں کی شہادت کی مناسبت سے تبریک اور تعزیت پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ملت ایران اپنے گراں بہا شہدا کے خون اور اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی سے چشم پوشی نہیں کرے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دہشت گرد، رزیل اور خبیث صہیونی حکومت کو سخت جواب دینے پر مبنی ملک کے تمام حکام، مختلف سیاسی دھڑوں اور مختلف طبقات کی ایک آواز اور مطالبات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ صہیونیوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور زندگی ان کے لیے تلخ ہو جائے گی اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ انہوں نے حملہ کیا اور بس ختم ہو گیا، حرکت انہوں نے شروع کی ہے اور جنگ کا آغاز کیا ہے، اور ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس بڑے جرم سے بچ کر نکل جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیا کہ مسلح افواج یقیناً صہیونی حکومت کو سنگین اور بھاری ضربیں لگائیں گی، اور ایران کی قوم اور حکام مسلح افواج کے طرفدار اور حامی ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران اذن الہی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام کے آخر میں ملت ایران کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آپ اطمینان رکھیں کہ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ صہیونی مراکز پر آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت ایران کے جوابی میزائل حملوں کے تازہ ترین مرحلے میں بھی تل ابیب سمیت پورے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس دوران صہیونی فوج کے ایئر ڈیفینس سسٹم بری طرح ناکام دکھائی دیے۔ صہیونی ذرائع نے ایران کے جدید میزائل حملوں کی بھی تصدیق کر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ ایران نے پانچویں مرحلے کے حملوں میں اسرائیل کے زیر قبضہ سبھی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے دوران تل ابیب اور مقبوضہ شمالی فلسطین اور مقبوضہ جنوبی فلسطین میں بھی حساس مراکز کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کیا گیا ہے۔ ان حملوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ہوائی اڈے نشانہ بنے، جہاں F-35 اور F-16 جیسے طیارے بھی موجود تھے۔ صہیونی میڈیا کی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں میں صرف تل ابیب میں سینکڑوں عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جس کے نتیجے میں صہیونیوں کو پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں کے سامنے اسرائیل بے بس نظر آ رہا ہے، اور ایران جہاں چاہتا ہے اسرائیل کے حساس مراکز کو نشانہ بناتا ہے۔ اس درمیان صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ شدید سینسر کی وجہ سے ایران کے میزائل حملوں کی تصویریں جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے جمعے کی رات وعدہ صادق 3 آپریشن کا بھرپور انداز میں آغاز کیا ہے، جس کے دوران اب تک سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں سے صہیونی فوجی مراکز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی فوج کے آرش خودکش بمبار ڈرون طیاروں نے مقبوضہ فلسطین میں کئی اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج کے تیار کردہ آرش نامی متعدد خودکش بمبار ڈرون مقبوضہ فلسطین کے اندر تک جانے میں کامیاب رہے اور انہوں نے طے شدہ اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ایران آرمی کے ماہرین کے ہاتھوں تیار شدہ آرش ڈرون 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون کسی بھی ایئر ڈیفینس سسٹم کو بآسانی نشانہ بنانے پر قادر ہے۔ 5 سال پہلے ایران نے اس ڈرون کو متعارف کرایا تھا، جس کے بارے میں ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومر سہدری نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے اس ڈرون کو خاص طور پر تل ابیب اور حیفا کے لیے تیار کیا ہے۔ آج پورے ایران میں عید غدیر کی مناسبت سے ایران ذوالفقار علی کے نعرے کے ساتھ جشن منایا جا رہا ہے، جس میں لاکھوں افراد شریک ہیں۔ ایران پر صہیونی جارحیت کے باوجود لاکھوں ایرانی شہری عید غدیر کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں۔ ایران ذوالفقار علی کے نعرے کے ساتھ سب سے بڑا اجتماع تہران میں جاری ہے، جہاں 10 کلومیٹر سے طویل ریلی میں لاکھوں تہرانی شہری شریک ہیں۔ امام حسین اسکوائر سے آزادی اسکوائر تک جاری اس عوامی جشن اور اجتماع میں بچوں، بوڑھوں اور خواتین سمیت ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہیں۔ ایرانی عوام جہاں اس عید کو مذہبی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں، وہیں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ایرانی فورسز کے کامیاب جوابی حملے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسلامی حکومت اور مسلح افواج کے ساتھ اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے آج ہفتے کے روز ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی جارحیت کے بعد خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ سے اس ٹیلی فونی گفتگو میں اسرائیلی حکومت کے اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی جارحیت کے خلاف عالمی برادری کے فیصلہ کن رد عمل نیز بین الاقوامی مذمت پر زور دیا۔ سید عباس عراقچی نے امن اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کا دعوی کرنے والے تمام ممالک سے ان مجرمانہ اقدامات کی مذمت کرنے اور اسرائیلی حکومت پر جارحیت اور لاقانونیت کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے پر تاکید کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی حکومت کے معاندانہ اقدامات کو واشنگٹن کی براہ راست حمایت کا نتیجہ قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایسے حالات میں جب اسرائیلی حکومت کی بربریت جاری ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا جاری رہنا بلا جواز ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں خطے میں کشیدگی میں اضافے پر گہرے افسوس اور تشویش کا اظہار کیا اور یورپی یونین کی جانب سے سلامتی کونسل اور دیگر بین الاقوامی اداروں میں کشیدگی کو کم کرنے، نیز خطے میں امن و سلامتی کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے اپنی آمادگی پر تاکید کی۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھوں کو تھامنے کے بجائے جھٹک دینا چاہیے۔ ہفتے کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے قومی اور عالمی حالات پر پرجوش اور جذباتی خطاب کرتے ہوئے مسلم دنیا سے بیدار ہونے کی اپیل کی۔ خواجہ آصف نے اپنے خطاب کا آغاز اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان کھلی جنگ جاری ہے اور ایران صرف ہمارا ہمسایہ ہی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط تعلقات، اخوت، تاریخ اور ثقافت کا رشتہ رکھتا ہے۔ خواجہ آصف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ان کا دکھ درد اور غم ہمارا مشترکہ درد ہے، ہم ایرانی مفادات کا تحفظ کریں گے اور ہر عالمی فورم پر ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آج بھی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، نہ اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ ہی کبھی تعلقات قائم کیے۔ وزیر دفاع نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل اس وقت یمن، ایران اور فلسطین کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے، اگر آج مسلم دنیا متحد نہیں ہوئی تو یاد رکھیں کل ہر ایک کی باری آئے گی۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اب صرف مسلم دنیا نہیں بلکہ مغربی دنیا کے عوام بھی کھل کر آواز بلند کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر مسلم دنیا کے ضمیر تو جاگ گئے، مگر افسوس کہ مسلمان حکمران ابھی بھی خواب خرگوش میں ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی حملے پر مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی قیادت کو شہید کر دیا گیا، لیکن اسرائیل اس سب میں اکیلا نہیں ہے، اسے عالمی قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی نے وعدہ صادق تین میزائل کارروائی کے بارے میں ایک اور باضابطہ بیان جاری کیا ہے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ اس کارروائی میں اس کے میزائل اور ڈرون یونٹ نے ٹارگیٹ اور اسمارٹ اسٹائک کے وسائل کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف استعمال ہونے والے دشمنوں کے فوجی مراکز اور ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ان فوجی صنعتی مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں وہ میزائل اور دوسرے فوجی وسائل تیار کیے جاتے تھے، جنہیں علاقے کے عوام بالخصوص فلسطینیوں اور غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ سپاہ پاسداران کے بیان میں آیا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں واقع متعدد فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق فیلڈ رپورٹوں، سیٹلائٹ تصاویر اور خفیہ کارروائیوں کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ دسیوں میزائل اپنے اسٹریٹجک اہداف سے ٹکرائے ہیں، اور دشمنوں کے دعووں کے برخلاف وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے میزائلوں کی متعدد لہروں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے دو ٹوک لفظوں میں ایک بار پھر یہ بات دہرائی ہے کہ صہیونی حکومت کی جارحیت کا جواب قانونی اور ٹھوس ہوگا۔ امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے جوابی اقدامات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارا جواب قانونی، جارحیت کے مطابق اور ٹھوس ہوگا، اور اپنے ارادے سے جب چاہیں گے اپنے انداز میں جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل نے اس اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کے خلاف صہیونی حکومت کے مجرمانہ اور بہیمانہ حملوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسرائیل کے حملوں کو دہشت گردانہ قرار دیتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ دنیا کی سب سے زیادہ قانون شکن اور انتہا پسند حکومت اسرائیل نے یہ حملہ مکمل طور پر امریکہ کی سیاسی، آپریشنل اور انفارمیشن سپورٹ کے ساتھ انجام دیا ہے۔ ایران اور روس کے صدور نے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ایران پر صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے عام شہریوں، ایٹمی سائنسدانوں اور فوجی افسروں کی شہادت پر اپنے ایرانی ہم منصب کو تعزیت پیش کی اور ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس اقدام پر اپنی تشویش سے صہیونی حکام کو آگاہ کیا ہے۔ یہ جارحیت بین الاقوامی ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور روس کشیدگی ختم کرنے کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہے۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے بھی ٹیلی فونی رابطہ کرنے اور اظہار ہمدردی کرنے پر اپنے روسی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا دوسرا بلٹن پیش سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں.